والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا. ہجرت کی کوئی وجہ ہونا چاہیے، ہجرت مرضی کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہجرت کی وجہ ہے ظلمو، اس وطن میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم ضرور ان کو جگہ دیں گے دنیا میں عمدہ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر بہت بڑھ کر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے. الذين وہی لوگ ہیں، صبروا، جنہوں نے صبر کیا. وعلى ربهم يتوكلون، اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسول یا نبی مرد کو بنایا، عورت کبھی بھی نہ رسول بنی اور نہ نبی. جب عورت رسول اور نبی نہیں بنی تو یہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتی ہے؟ آئے سوال. مودودی صاحب نے فاطمہ جنا کی حمایت کی تھی ایوب خان کے مقابلے میں، اور دلیل میں کہا کہ حالت اضطرار ہے، یعنی ملک میں کوئی مرد نہیں ہے جو پاکستان کی صدارت کرے. ظاہر ہے جب علم پختہ نہ ہو تو استدلال کمزور ہوگا، حالت اضطرار کا فیصلہ ایک عالم نہیں کر سکتا. یوں کہو کہ چونکہ مولانا مودودی اصلاً شریعت اسلامیہ سے ناواقف تھے، اور جو تقریر اس وقت اس کی ہوئی ہے وہ موجود ہے، اس میں ہے اللہ کے ہاں مساوات ہے، اللہ کے ہاں مرد اور عورت دونوں کے حقوق ہے. اسلامی تاریخ میں جیسے مرد ہے ایسی عورت ہے. اسلامی تاریخ تو نبوت سے بنی ہے، اللہ فرماتے نبی کبھی بھی عورت نہیں، نبی کبھی بھی، رسول کبھی بھی کوئی عورت نہیں بنی. یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ لوگ آ جائیں گے کہ جی ہمیں نماز پڑھانی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ جی پیغمبر صاحبہ کو حیض آیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاد کرنا ہے، آپ باہر آ جائیں، اور وہ اندر سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبری صاحبہ کا تو بچہ ہو رہا ہے. تو اسلام کی اور تعلیمات کی توہین ہے. ہاں، دس دن سرکاری اور دس دن زرداری اور دس دن ماہواری. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، مفتی محمود نے اپنی تفسیر میں اس جگہ مولانا مودودی کا مفصل رد کیا ہے، بہت زبردست. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد. مردمی از غیب آمد و کاری کرد، مرد کام کرتے ہیں، عورت کام نہیں کرتی. عورت اس لیے کام کرنے پر اتر آئی کہ مرد مرد نہیں رہے. جب تک مرد مرد تھے تو عورتیں مردوں والا کام ہی کرتی تھی اور نہیں کر سکتی. عورت مرد کا کام بھی پورا نہیں کر سکتی، ہر مہینے 9-10 دن چھٹی، تو اللہ نے کہا دوسری کر لو، پھر اس کو بھی تکلیف ہونے لگی، کہا تیسری کر لو، پھر چوتھی. ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خاتون مرد کے کام کرنے سے بھی اصلاً عاجز ہے. اچھی طرح سمجھو بات کو، اسلام میں عیاشی تو ہے ہی نہیں، اسلام میں تو ضرورت کے کام ہوتے ہیں، ضرورت اگر ایک سے پوری ہو جاتی تو دوسری تیسری کی حاجت نہیں تھی، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہم وہی کر رہے تھے ان کو، پس آپ پوچھ لے علماء سے اگر نہیں جانتے ہو. علماء کرام نے اس آیت سے تقلید کے وجوب پر استدلال کیا ہے کہ اگر آپ پورا دین نہیں جانتے تو پھر پورا دین جاننے والوں کا دامن پکڑ لیں، اس کو تقلید کہتے ہیں. تقلید ایک مصطلح لفظ ہے، تقلید کو تقلید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قلادہ سے ہے، اور قلادہ گلے کے ہار کو کہتے ہیں. استعارت اسماء، استعارت عائشہ قلادہ من اسماء. بخاری میں حضرت عائشہ نے سفر پر جانے کے اپنی بہن سے گلے کا ہار مانگا. غیر مقلد کہتے ہیں کہ تقلید کے معنی ہیں کتے کے گلے میں پٹا ڈالنا. بے شک کتے کے گلے میں پٹے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہر انسان مانا اپنی حیثیت سے کرے گا. چاروں ائمہ کے ماننے والے مسلمان، چونکہ مسلمان اور انسان ہیں، انہوں نے گلے کا ہار لے لیا، اور جن کی نسل اور طبیعت میں کتا پد تھی انہوں نے کتے کے پٹے سے ترجمہ کر لیا. فکر ہر قسم قدر ہمت ہو. غیر مقلدوں نے جو معنی قلادہ کا کیا ہے وہ ان کی مجبوری ہے فطری، وہ اہل اللہ کے متعلق ایسا بھونکتے ہیں جیسے کتا بھونکتا ہو. ہم چونکہ انسان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے بخاری شریف سے گلے کا ہار لے لیا، اور جن کا مزاج کوئی اور تھا انہوں نے چڑیا گھر سے کتے کے گلے کا پٹا لے لیا. دوسرا مسئلہ یہ کہ عالم کس کو کہتے ہیں جو اہل ذکر ہو. زمانہ حال کے بعض علماء نے کہا ہے یہ ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، شاباش، 5000 والی تسبیح ان کے پاس پڑی رہتی ہے. یہ بات بالکل نہیں ہے. ذکر تین جگہ استعمال ہوا ہے، ایک قرآن کے لیے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، دوسرا سنت کے لیے، ذکر الرسول، اور تیسرا فقہ کے لیے، فقہ کے لیے بھی ذکر کا لفظ آیا ہے، انما یتذکر اولو الالباب. یہ نصیحت وہ لیتے ہیں جن میں عقل ہو. تو اہل الذکر ان علماء کو کہتے ہیں جن کا قرآن سنت اور فقہ پر عبور ہو. عبور کس کو کہتے ہیں؟ لیستنبتونا، جن کا استدلال استنباط کے درجے میں ہو. ذکر سے مراد ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو سب مسلمانوں کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر سے مراد، ذکر یہاں مراد لینا کمزور تفسیر ہے. ذکر سے مراد قرآن سنت فقہ، اس کا ماہر عالم ہونا، یہ قوی تفسیر قرآن کے مطابق ہے. چنانچہ شیخ الاسلام نے، حافظ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام. اس کتاب میں لکھا ہے یہاں اہل ذکر سے مراد مجتہدین ہیں. آیت سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علماء سے آپ سوال کر سکتے ہیں مسئلے کا، علماء سے آپ دلیل نہیں مانگیں گے. عالم سے شرعی مسئلے کی دلیل مانگنا بدعات میں سے. ایک دفعہ جب آپ نے تسلی کر لی کہ یہ عالم ہے، اب اس کا گفت آپ کے لیے حجت ہے، وہ آپ کو دلائل نہیں دے گا، دلائل اپنے جیسے عالم کو دے گا. آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رسالت کی جس طرح بعثت ہوتی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی بعثت ختم ہو گئی، لیکن آپ کی امت کے علماء قیامت تک رہیں گے. تو امت محمدیہ میں اتنے علماء کا ہونا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے. فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس آپ پوچھئے علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر خود نہیں جانتے ہو، بالبینات، دلائل کو، والزبری، اور کتابوں کو. دلیل اور کتاب جو جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں اہل الذکر، اور آپ دلیل و کتاب جانتے نہیں، تو آپ علماء سے پوچھیں. اور علماء کا سرتاج کون ہے؟ علماء نکلے کہاں سے ہیں؟ وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے اتارا آپ کو بھی ذکر، لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ بیان کرے لوگوں کو جو ان کے لیے نازل ہوا، ولعلہم یتفکرون، ہو سکتا ہے یہ فکر کرے. افامن الذین مکروا السیئات، عالم دین سے مسئلے کے بجائے دلیل مانگنا، یہ ایسا ہے جیسے بیمار ڈاکٹر سے کہے کہ آپ مجھے انجیکشن لگاتے ہیں، تین ٹائم کی دوا دیتے ہیں، اس کی دلیل بتائے. وہ کہے گا گھر چلے جاؤ، تین دن مر جاؤ گے، خود دلیل سامنے آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب کے پاس دلائل ہے، اگر کوئی ڈاکٹر آ جائے سیکنڈ میں اس کو سمجھا جائے گا. لیکن یہ مریض جس کو شفا کی ضرورت ہے، اس کو دلائل دینا علم کی توہین ہے. اس طرح مجتہد اور فقیہ کو عوام کے سامنے دلائل بیان کرنا، یہ علم اور فقہ کی توہین ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا آپ کہتے ہیں میری صف میں جڑی بوڈا کھڑا نہ ہو جائے، اس کی کوئی دلیل دے. میں نے کہا قرآن سے یا سنت سے یا فقہ سے؟ تو اس نے کہا تینوں دے دیں. میں نے کہا یہ آپ جو داڑھی مونڈتے ہیں یہ کس دلیل سے مونڈتے ہیں؟ آپ صرف ڈکوسلہ دلیل دے اور کوئی نہ دے، ڈکوسلہ پیش کرے. میرے سامنے اتفاقاً باہر رکھی ہوئی تھی، میں نے باہر کی ایک جگہ ان کو دکھائی، میں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی ہونا ضروری ہے، اور اگر داڑھی نہ ہو تو صف میں، پہلی صف میں کم از کم نہ آئے. مجھے کہتا ہے آپ اس کا ترجمہ کریں. میں نے کہا میں ترجمہ کر لوں گا لیکن نقصان آپ کا بہت ہو جائے. کہ میرا کیا نقصان ہوگا؟ میں نے کہا اب تو میں نے کہا ہے کہ پہلی صف میں نہ کھڑے ہو، ترجمے کے بعد آپ کو مسجد میں آنا ناجائز ہو جائے گا. اس کا عجیب بات ہے. میں نے کہا دو وعدے کر لیں، ایک وعدہ یہ کرو کہ آج سے داڑھی رکھو گے، دوسرا یہ کہ اس عبارت کے باوجود آپ سے میں پوچھوں گا کہ اب آپ کا آنا جائز بھی ہے یا نہیں. میں نے البحر الرائق کتاب الصوم کی وہ عبارت نکالی جس میں لکھا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا بل اتفاق ناجائز و حرام ہے. وَأَمَّا حَلْقُهَا كُلَّهَا كَمُخَنَّثَةِ الرِّجَالِ وَبَعْضِ الْمَغَارِبَةِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ. کہ بالکل مونڈنا جیسے ہجڑوں کی اور مغربی لوگوں کی عادت ہے, کسی عالم نے کبھی اس کو جائز نہیں کہا. مجھے کہتا ہے یہ مولانا تو بہت اونچے چلے گئے. میں نے کہا اس لیے کہ آپ بہت نیچے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں داڑھی مونڈنا ہجڑوں کا کام ہے. تو میں نے کہا ہجڑے کو اجازت ہے صف میں کھڑے ہونے کی مردوں کی؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا ہجڑوں کی علیحدہ صفے بندی. تو شکر نہیں کرتے ہو کہ اتنی بڑی عبارت میرے پاس سینکڑوں موجود ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ پہلی صف سے باہر ہو جاؤ. کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے ہاں ہجڑوں کی کثرت ہے, ان کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. بہت زیادہ ہو گئے, وہ دو تین ہوتے کہیں کھڑے ہوتے, اب تو یہاں اتنے زیادہ ہے کہ ان کے لیے ایک علیحدہ حال بنانا پڑے گا اور ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ بس پہلی صف سے آپ چند دن باہر ہوں گے اور اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے گا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى اور ہم نے اتاری آپ کو نصیحت, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ بیان کرے لوگوں کو وہ جو ان کے لیے نازل ہوا, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. مسئلہ کتاب میں ہونا علیحدہ علم ہے اور مسئلے کو پیش کرنا اور معاشرے کے مطابق کرنا یہ دوسرا علم ہے. یاد رکھنا ہے بہت سارے علماء مسائل جانتے ہیں لیکن منوا نہیں سکتے. ایک عالم دین مسلے پہ کھڑا تھا اور ایک نمازی کو کہا سر ڈکو. کہا کیوں؟ کہا سنت ہے. کہا پگڑی باندھنا بھی سنت ہے. ایک سنت تو نے چھوڑی ہے, ایک میں نے چھوڑی ہے, نماز شروع کر. تو امام نے کہا اللہ میں یہ بس زری بیچی ہے. دا امام نے خٹوکے خٹوکے عوام پہ پوچھو چاہتا بےمانہ بدعمل ہے. وہ ایک سنت میں نے چھوڑی سر ننگا ہے, ایک آپ نے بھی چھوڑی ہے پگڑی, جلدی شروع کرو. مجھے خود واقعہ سنایا اس نے. اتفاقاً اس مسجد میں میرا جانا ہوا, بہت وقت کی بات ہے. مجھے پتا نہیں کہ یہاں کوئی ایسا آگڑا پگڑی ہوئی ہے. اس مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھاؤ. میں نے کہا کہاں؟ کہا یہاں. میں نے کہا یہ تو کلب ہے, مسجد تھوڑی ہے. کلب کیسے ہے؟ میں نے کہا صرف آپ کی اور ہماری پگڑی ٹوپی ہے, باقی سب ننگے سے اس طرح کلب میں بیٹھتے, مسجد میں تو ایسے لوگ نہیں ہوتے. لوگ آپس میں کہتے ہیں وہ گلشن والا مولانا ہے. خیر نہیں, عجب آدمی. عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں. ایک نے کہا آپ نماز پڑھا لیں, ہم عہد کرتے ہیں آئندہ سر ڈھکنے کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے, آپ سے ہم مناظرہ نہیں کریں گے. آپ کو حق ہے, آپ نے وہاں بھی دنیا کو سیدھے کیا ہے. دو تین مہینے بعد قصدن میں مغرب میں گیا, خدا کی قسم سب لوگوں کی ٹوپی آئی تھی. اور صرف یہ نہیں, باقاعدہ فتوے دیے گئے کہ مسجد میں چٹائی کی ٹوپیاں, مسجد میں ایسی ٹوپیاں, اس سے نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ آپ لوگ جب دعوت میں انوائٹ ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا ہی سر پہ رکھتے ہیں, شابش. وہ جب دعوت میں انوائٹ ہوتے ہیں تو پتلون پہنتے ہیں, پینٹ کستے ہیں, پھر آپ فتویٰ دیں کہ کرتے شلوار میں مکروہ ہے، پینٹ پتلون پہنا. میں نے مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مفتی نظام الدین دونوں کو کہا کہ 100% فتویٰ غلط ہے، اور اس وقت سے میں اس پہ ڈٹا ہوا. الحمدللہ ہر دونوں بزرگوں نے رجوع کیا، اور آخر میں کہا کہ نہیں، مسجد میں صاف ستھری ٹوپیاں ہونا ضروری ہے، اور ہم سے خطا ہو گئی اس کو سیاہ فضلہ کہہ کر. ایک علم ہے، دوسرا اس کا استعمال ہے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دونوں توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے. افامن الذین مکروا السیئات، کیا نڈر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے سازشیں کی بری، کیا آمن سے بیٹھ گئے سازشی لوگ. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ سازشی آدمی کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا، اور مثال دی ہے کہ ایک سازشی آدمی تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، تو وہ بیٹھے بیٹھے پاؤں کسی اور کو لگاتا تھا، تو کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہا وہ ہم تو بہت کچھ کرتے تھے، اب تو بڑھاپا آ گیا. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں نا، چلتے چلتے اچانک کسی کو یہ، یہ سازشی بچہ ہے. یہ سازشی گروہ سازشوں میں ہمیشہ لگا رہتا ہے. افامن الذین مکروا السیئات، آیا امن سے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے بری سازشیں کی؟ کیا بری سازشیں کی؟ ایک لمبی تاریخ ہے. پاکستان جب بنا، محمد علی جناح کا خیال تھا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اسلام نافذ کرتا ہوں. سازشی گروہ نے محمد علی جناح سے کہا کہ اے سادہ آدمی، آپ ولایت کے تو کامیاب بیرسٹر ہیں، لیکن یہاں کے مسائل نہیں جانتے. اسلامی آئین نافذ ہونے کے بعد آپ کو تو اسلامی قانون کا پتہ ہی نہیں. مولانا شبیر احمد کو اور مولانا سید سلیمان کو اشارہ کیا کہ پورے پاکستان کا اختیار ان کے پاس آ جائے گا. چنانچہ وہ جو سازش شروع ہوئی، آج تک اسلامی آئین آنا تو درکنار، جو آیا تھا وہ بھی نکال لیا. ایک آدھ بات، حدود اللہ کا نفاذ، جمعے کے دن کا انعقاد. خدا تیرے کلام کا معجزہ ہے، جب مسائل آ گئے گلہ کھول دیا. آئے آئے، کتنا واضح معجزہ آپ کے سامنے ہے، کاش کہ تم میں عقل ہوتی، سمجھ ہوتی. میں نے جب بسم اللہ پڑھا اور شروع کیا، مجھے ڈر لگا کہ رب کریم آج کہیں تعطیل نہ ہو جائے. خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم، تیری عظمت الوہیت پر جان قربان. افامن الذین مکروا السیئات، کیا امن سے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے سازشیں کی بری؟ خطرناک قسم کی سازش چل رہی ہے. آئے ہائے، مجلس عمل والے غریب علیحدہ لگے ہوئے ہیں. کل میرے پاس کچھ اخباری حضرات آئے تھے، مغرب میں انٹرویو لے رہے تھے، تو مجلس عمل کے بعض لیڈروں کے متعلق میں نے رائے دی. بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا علماء پر آپ کا تیر جلدی چلتا ہے. اس سے بڑی تنقید میں نے نواز شریف پر کی ہے. مجھے کہتے ہیں ہفتے کے ساتوں دن برابر ہیں. میں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، اس کا عقیدہ کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ جمعے کے فضل اور اہمیت پر قرآن کی سورت ہے سورہ جمعہ. تو اتوار، سنیچر، پیر، منگل، بدھ، آپ دکھا دے کوئی سورت. ہفتے کے سات دنوں میں جمعے جیسا دن کوئی نہیں. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کو زمین پاکستان کی قبول کیوں نہیں کر رہی؟ زمین برکت سے محروم ہو گئی جب چھٹی جمعے سے ہٹ کر اتوار کو آ گئے. الحمدللہ ٹھیک طرح سمجھ گیا. افامن الذین مکروا السیئات, کیا امن سے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے سازشیں کی بری, ان یخسف اللہ بهم الارض, کہ دنسا دے اللہ ان کو زمین میں, او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا آ جائے ان پر عذاب جہاں سے پتہ بھی نہ چلے. یہ خطرہ بھی ہے کہ یہ موجودہ عملہ بیٹھ جائے, ان یخسف اللہ بهم الارض, اور کوئی اور فوجی اٹیک کر لے, او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, او یاخذہم فی تقلبہم, یا پکڑے ان کو ان کے چہل پہل کے ساتھ. تقلب مانا چہل پہل, دور دورا. فما ہم بموجزین, بس یہ نہیں ہوں گے بے بس کرنے والے. او یاخذہم علی تخوف, یا پکڑے اللہ ان کو ڈرا کر. ڈرا کر کے دو مطلب ہے, تین مطلب ہے. ایک مطلب یہ کہ اللہ کا عذاب آنے لگے, یہ تو پہلے بیان ہوا. نہیں, خوف کا عذاب اور طرح ہے. آئے آئے, آپ گھر میں سو رہے, اندیشہ ہے بیٹا مار نہ دے. آپ دکان میں, خطرہ ہے بھائی کو چوری نہ کرے. او یاخذہم علی تخوف, یا تمہاری اتنی دشمنیاں ہو جائے گی کہ تجھے خود پتا ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گے کہ کون مارے گا. آخری عذاب یہ ہے کہ آپ کو گھر میں بھی ڈر ہو چور آنے کا, مسجد جاتے ہوئے بھی ڈر ہو دہشت گردوں کا, روڈ پر کھڑے ہوتے وقت بھی ڈر ہو قتل و غارت گری کا. او یاخذہم علی تخوف, یاد رکھنا ما قبل میں قرآن مجید سنت اور فقہ کی عظمت کا بیان ہوا, جس سرزمین پر اس کی اہانت ہو وہاں پر یہ عذاب آئے. دیکھیں دلائل چار ہیں, قرآن سنت اجماع قیاس. عذاب چار طرح ہے. اَن یخسف اللہ بهم الارض, جب قرآن کی طرف روگردانی ہو. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, جب سنت کا احترام نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین, جب اجماع کا انکار ہو. او یاخذہم علی تخوف, جب قیاس کا انکار. اجماع میں چونکہ کافی علماء ہوتے ہیں تو اس لیے تقلب اس پر منطبق ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, پس تمہارے پروردگار خوب نرمی کرنے والے, رحم کرنے والے. یہ تفسیر اس شان سے, اس سال کی خصوصیت ہے, بیسواں سال ہے اس جگہ, اس دفعہ جو کلام ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا. اولم یرو, آئے انہوں نے دیکھا نہیں. الی ما خلق اللہ من شیء, ان چیزوں کی طرف جو پیدا فرمائی اللہ نے کوئی چیز. یتفیہ ظلالہ, جھکتا ہے اس کا چھاؤ. عن الیمین, دائیں طرف. والشمائل, بائیں طرف. سجدا للہ, سجدہ کر کے اللہ کا. وہم داخرون, اور یہ عاجز ہوں گے. ہر چیز کا سایہ ہے, ہر مخلوق کا سایہ ہے. جن کا سایہ آپ کو نظر نہیں آتا ان کا بھی سایہ ہے. یہ غلط روایت مشہور ہے کہ پیغمبر کا سایہ نہیں تھا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے سر بسجود ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے. من دابت زند, سر میں سے. والملائکت, اور فرشتے. وہم لا یستکبرون, یہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقهم, ڈرتے ہیں رب سے جو ان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے, سب کے اوپر ہے. کہتے ہیں میرے اوپر بھی کوئی ہے, اللہ سب کے اوپر ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور یہ کرتے ہیں جیسے ان کو کہا جاتا ہے فرشتے.